كل يوم لا تحصلها فيه فهو يوم عيد. ہر وہ دن جس دن کوئی گناہ نہ ہو وہ دن عید کا ہوتا ہے. جی ہاں ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو اپنے پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید عرض کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں ہمارے پیارے سے ناظرین جہاں کہیں بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی خیر و عافیت سے ہوں گے. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ہمارے پروگرام کو لائیو براہ راست ایران کے ایک بہت ہی خوبصورت شہر یعنی قوم المقدسہ سے. اور جی ہاں ناظرین, آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک پر بات کریں گے, اور وہ ہے عید کے بارے میں کہ عید کیسی منانی چاہیے اور عید آپ کیسے مناتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں ضرور بتائیے گا. اور آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ مسرت, خوشی اور لذت کا حصول ہر انسان کی فطرت کا خاصہ ہے. انسان اس تلاش میں رہتا ہے کہ اسے کہیں نہ کہیں سے کوئی خوشی اسے ضرور ملے, اور وہ اس تلاش کے خواہاں میں ہمیشہ ادھر ادھر بھاگ دوڑ وہ اسی لیے کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ نہ صرف وہ اپنے آپ کو خوش رکھے بلکہ اپنی فیملی کو, اپنے عزیز و اقارب کو, اپنے چاہنے والوں کو بھی خوش رکھیں. اور جی ہاں بالکل, کچھ خوشیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انفرادی ہوتی ہیں کہ جن میں چند افراد شامل ہوتے ہیں, اور لیکن کچھ خوشیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں ایک مذہب اور ایک علاقے سے وابستہ افراد اس میں شرکت کرتے ہیں, یعنی ایک اس سے ہم کہہ سکتے ہیں ایک اجتماعی عید. اور اسی طرح بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلام نے ہمیں دو ایک بہت ہی خوبصورت تہواروں سے آشنا کروایا ہے, اور دو ایسی عیدیں کہ جو بہت بڑی عیدیں ہیں اگر ہم انہیں اس طریقے سے منائیں کہ جس طرح ہمارے اسلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے اور اسلام ہمیں بتاتا ہے, اگر ہم اسی طرح بالکل فالو کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی خوشیوں کو دوبالا کر سکتے ہیں, اور اپنی خوشیوں میں دوسرے ایسے افراد کو جو مستحق ہیں, نادار ہیں, یتیم ہیں, مسکین ہیں, ان کو شامل کر کے اپنی خوشیوں کو زیادہ سے زیادہ بڑھا سکتے ہیں. جی ناظرین, آج ہم بات کر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت ٹاپک پر, اور عید کیسی منانی چاہیے. ہمارا بھی آپ سے یہی سوال ہے کہ آپ عید کیسے مناتے ہیں, اور دوسرا سوال یہ کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا کیسے منانی چاہیے اور کس طریقے سے عید کو سیلیبریٹ کرنی چاہیے, کس طرح ہم انجوائے کریں. یہ تمام چیزیں ہم آپ سے پوچھتے ہیں, اور آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں, ان ساری باتوں کو ہم سے شیئر کریں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس بھیج سکتے ہیں, ای میل کے ذریعے سے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم سے شیئر کریں, اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں مسرت کے خوبصورت سیگمنٹ کی طرف. مسرت, السلام علیکم.
وعلیکم السلام, کیسی خیر انیسا؟
الحمدللہ. مسرت, میں نے ایک سوال اپنے محترم ناظرین سے پوچھا ہے کہ وہ اس عید کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور کیسے مناتے ہیں اور کیسی منانی چاہیے. یہ دو سوال مختلف ہیں. آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ اس عید کو کیسے مناتی ہیں اور کس طرح سیلیبریٹ کرتی ہیں؟
ہمیشہ کی طرح جس طرح سے عید کی صبح ہوتی ہے تو ہم اس کا آغاز خدا کے بابرکت نام سے کرتے ہیں, پھر نماز میں جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ملاقات کا سلسلہ جاری رہتا ہے. آپ کس طریقے سے اس عید کو مناتی ہیں؟
تقریباً جو تمام لوگوں کے یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ملاقات کا جو سلسلہ, جو صلہ رحمی اور یہ تمام چیزیں جو خود ہمارے اسلام بہت تاکید کرتے ہیں, اس کے اوپر ان چیزوں کو سب سے پہلے ہم اہمیت دیتے ہیں, فوقیت دیتے ہیں, ترجیح دیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وہ رشتہ دار جن سے ہم عام دنوں میں نہیں ملتے اسپیشلی ان دنوں میں ملنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں.
اور میرے خیال سے یہ عید کے جو ایام ہوتے ہیں یہ بہت ہی ایک اچھا دن ہے ان ریلیٹیو سے, ان رشتہ داروں سے ملنے کا جن سے ہم ملاقات نہیں کر پاتے. یہ ایک بہترین بہانہ بن جاتا ہے ہمارے لیے کہ ہم ان سے ملاقات کر سکیں.
بالکل.
اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے سیگمنٹ کا آغاز کرتی ہوں.
صحیح.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم. السلام علیکم ناظرین, پروگرام گھرانے کے مفید اور معلوماتی خبروں کے سیگمنٹ میں آپ کی میزبان مسرت مہدی آپ تمام ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید عرض کرتی ہوں, اور دعا گو ہوں کہ ہمارے ناظرین جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے. جی ہاں ناظرین, جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ یہ ایام, یہ ماہ جو ہیں ماہ ذلحج کے ہیں, اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس ماہ کے شروع کے 10 ایام بہت ہی بابرکت اور بافضیلت ایام ہے. جی ہاں ناظرین, آج 9 ذی الحج ہے اور یہ بابرکت ایام اپنے اختتام پر ہیں. جی ہاں ناظرین, جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ آج 9 ذی الحج ہے یعنی روزے عرفہ. ناظرین, روزے عرفہ وہ دن ہے جب خدا وند متعال اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے. تو آئیں خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا یا تو ہمیں بخش دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اور ناظرین, اسی کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ آج روزے شہادت مسلم بن عقیل علیہ السلام. تو ناظرین, اسی مناسبت سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں تسلیت بھی عرض کرتی ہوں. ناظرین, ہمیشہ کی طرح اس ہفتے کی آنے والی اہم تاریخوں پر ایک نظر ڈالیں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
خداوند متعال نے سورہ فجر میں ماہ ذی‌الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، کیونکہ یہ ایام انسان کی تربیت اور تقدیر میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں معاف نہیں کیا گیا تو آئندہ رمضان تک معاف نہیں ہو سکتا، مگر یہ کہ وہ روزے عرفہ کو درک کرے۔ گویا سال کے آخر میں گنہگاروں کی آخری امید روزے عرفہ ہے۔ یہ دن انسان کو تہذیب نفس کی مشق کراتا ہے، تاکہ وہ دعا و مغفرت کے ذریعے اپنے خدا کا تقرب حاصل کر سکے، اور جب یہ ساری ریاضتیں انسان انجام دے لیتا ہے تو اس کے بعد تحفے کے طور پر خدا اسے عید کا دن عطا کرتا ہے۔
خوش آمدید ناظرین۔ ناظرین اب ایک نظر اہم تاریخوں پر۔ ناظرین سب سے پہلے اہم تاریخ ہے جو کہ کل ہی آنے والی ہے، وہ ہے 10 ذی‌الحج، جو کہ دن ہے عید کا، عید قربان کا۔ تو ناظرین آپ تمام ناظرین کی خدمت میں آنے والی عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ان ناظرین کو کہ جنہوں نے آج عید منائی ہے ان کی خدمت میں بھی ہم عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور ناظرین ساتھ ہی بتاتے چلیں کہ 13 ذی‌الحج جو کہ شق القمر کا دن ہے، جس دن بے اجازت پیغمبر شق القمر کا واقعہ مکے میں پیش آیا۔ اور ناظرین 15 ذی‌الحج جو کہ روز ولادت باسعادت امام ہادی علیہ السلام ہے، اس بابرکت دن کی آنے والی بابرکت دن کے سلسلے میں بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وقت ہوتا ہے خیر نساء کے سیگمنٹ کا، چلتے ہیں خیر نساء کی جانب۔ جی خیر نساء،
شکریہ مسرت آپ کا۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو ان دنوں یہ جو دن چل رہے ہیں، بہت ہی مبارک ایام جو چل رہے ہیں، اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ کو ایڈوانس عید مبارک بھی عرض کرتے ہیں، کیونکہ عید سید قربان بھی نزدیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عید سید قدیر قم بھی، اور انشاءاللہ کے پیشہ پیش آپ کی خدمت میں مبارکباد ہی کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جانی پہچانے شخصیت، مذہبی اسکالر محترمہ رفعت بتول صاحبہ، ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور باقاعدہ اس ٹاپک پر ہم تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں، اور آپ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ہمیں ٹیلی فون لائن پر آ کر ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور مسرت محترمہ رفعت بتول صاحبہ، السلام علیکم، آپ کی خدمت میں سلام کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید عرض کرتی ہوں۔
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ، بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھا آج کا موضوع، بہت ہی موقع کی مناسبت کے حوالے سے
سوال۔ جی آپ کو جس طرح معلوم ہے، آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ہم بات کریں گے، کیونکہ انشاءاللہ ایران میں کل جو دن ہے وہ عید قربان کا دن ہے، اور اسی حوالے سے سب سے پہلے میں ایک ٹوٹلی سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کلی سوال ہے کہ عید کے بارے میں، کہ عید سے خود کیا مراد ہے اور عید کیسی منانے چاہیے؟
جی عید کا جو ہم معمولاً جو سب سے پہلے ایک ہمارے ذہن میں اس کا مطلب آتا ہے، جو مفہوم آتا ہے، وہ تو یہی ہم لیتے ہیں، جیسے عرف عام میں لیا جاتا ہے، لباس تبدیل کرنا، کھانے بنانا، اچھے اچھے کھانے بنانا، آنا جانا، ایک دوسرے کو ملنا، گھروں میں ملاقات کے لیے جانا، یا لوگوں کو دعوت دینا، یعنی یہ تو عام ایک مفہوم ہے جو ہر ایک کے ہم میں سے ذہن میں آتا ہے، لیکن جو اس کا حقیقی معنی، جو اس کا حقیقی مفہوم ہے، وہ بہت وسیع، خصوصاً اس عید قربان کے حوالے سے جو اس کا اصل مفہوم ہے، وہ تو درک انسان سے بالا تر ہے، کہ عید قربان عید بھی ہے اور قربان بھی، قربانی کی عید۔ تو دراصل اس کا ویسے تو عرفا نے بھی اس کی اپنی تعریف کی، معصومین نے بھی ایک تعریف پیش کی، جیسے آپ نے آغاز کیا تو کہا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، کلو یوم لا یأس اللہ فیہ فہو یوم عید، ہر وہ دن جس میں اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی یا گناہ نہ کیا جائے، مومن کے لیے وہ روز عید ہے۔ صحیح۔ تو لیکن دراصل یہ عید کا دن ایک تجدید عہد کا دن ہے، عید کا دن دراصل اپنے اجتماعی اور معاشرتی زندگی میں ہر وہ چیز اور ہر وہ احکام کہ جو اللہ تعالیٰ سے انسان کو نزدیک کرے، ان کو بجا لانے کا دن ہے، اور ہر وہ کام کہ جو خدا کی قربت سے دوری کرے، اس کو اس سے بچنے کا دن ہے۔
صحیح، بالکل۔ اس سے اب یہ ایک سوال ہے بہت اہم کہ جو عید کیسی منانی چاہیے، عید میں ہمیں کن چیزوں کو ترجیح دینی چاہیے، کن کن چیزوں کو انجام دینا چاہیے، کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ اشارہ کریں۔
جیسے ہم معمولاً عید کو مناتے ہیں کہ نماز پڑھی اور پھر آپس میں مصافحہ کیا، یا ملے، ایک دوسرے کے گھر گئے، ہمیں یہ دل کی گہرائیوں سے یہ بات سوچنی چاہیے کہ اگر ہم مل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل سے ہم یہ صلہ رحمی کر رہے ہیں، ہمارے دل سے وہ جو پہلے بغض تھا، قدورت تھی، جو کچھ بھی تھا، ہم اس کو دور کر رہے ہیں. یا ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے گھر آنے جانے کا یہ ایک صلہ رحمی کا بہت ہی اچھا انداز ہے، جس کو بہت زیادہ معصومین نے، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پسند فرمایا اور خدا نے بھی تاکید کی. تو سب سے زیادہ یہ کہ اس عید کا جو ہم ظاہری اہتمام کرتے ہیں، ہمیں باطنی اہتمام بھی کرنا چاہیے کہ جس طرح ظاہری آرائش کرتے ہیں، جس طرح ظاہری طور پہ لباس پاکیزہ پہنتے ہیں، جس طرح ظاہری طور پہ ہم کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، ہمیں باطنی طور پہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا بھی ہم محاسبہ نفس کریں، احتساب کریں کہ جو کچھ ہم نے ظاہری انجام دیا ہے، ہم نے اپنے روحانی یا باطنی طور پہ ہم نے یہ کتنا انجام دیا ہے، اور ہم کتنی پچھلے سال کی نسبت ہماری کتنی پیش رفت ہوئی ہے، کہ ہر ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور اس کی اصلاح بھی ساتھ ہونی چاہیے، تو پھر ہی حقیقی عید کا مزہ ہے.
صحیح. اور وہ افراد کے جن سے آپ خدا خاص آپ کے تعلقات بگڑے ہوئے ہیں، یا وہ رشتہ دار جو آپ سے ناراض ہیں، ان کے جا کر واقعی انہیں گلے لگائیں. کہ صرف یہ گلے لگانا یہ ایک فارمیلٹی نبھانا نہیں ہے اس عید کی، بلکہ یہ ہے کہ آپ انہیں دل سے معاف کریں، وہ بھی آپ کو دل سے قبول کریں، وہ بھی دل سے معاف کریں ایک دوسرے. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ واقعی ان سے ایسا لگتا ہے کہ عید کے لذت میں اور عید کے مزے میں ایک اضافہ ہوتا ہے. بالکل.
جی،
یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں. اور سب سے پہلے میرا اب اگلا جو سوال میں پوچھنا چاہوں گی کہ خود اس کی اہمیت کے بارے میں بتائیں، اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہمارے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہیں، ان سے آپ بتائیں کہ وہ ہم کس طرح عید کو مناتے تھے اور ہم ان کو تاکہ فالو کر سکیں اپنی عیدوں میں.
جیسے کہ معصوم کا فرمان کہ جس دن میں معصیت نہ ہو، گناہ نہ ہو، وہ روز عید ہے. معصومین کا تو ہر روز روز عید تھا، لیکن وہ ہمیں بتانے کے لیے بھی کچھ دنوں میں خاص اہتمام کرتے تھے. مثلاً ماہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ان کی جد حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال میں 4 راتوں کو خصوصی اہتمام کرتے اور اپنے آپ کو تمام کاموں سے فارغ کر لیتے، اور وہ 4 راتیں ماہ رجب المرجب کی پہلی شب، نیمہ شعبان 15 شعبان المعظم کی رات، اور عید الفطر کی رات، اور عید الاضحیٰ کی رات.
صحیح.
اور جب وہ اپنے آپ کو تمام کاموں سے فارغ کر لیتے تو پھر وہ ساری ساری رات اپنے رجوع قلب کے ساتھ، اپنے قلب کو بھی اور اپنے جسم کو بھی عبادت الہی میں پوری رات مشغول رکھتے.
صحیح.
اور اس کا وہ اسی طرح سے اہتمام کرتے کہ یہ نہ فقط قلبی لحاظ سے، یعنی قلب بھی شامل ہو اور انسان کا بدن بھی اس عبادت میں شامل ہو، تو ان راتوں میں وہ خاص طور پہ یہی اہتمام کرتے تھے کہ عبادت میں بسر کرتے. اور بہت ساری روایات واقعات دیکھنے میں آتے ہیں کہ بہت مقامات پر غربا میں کھانا تقسیم کرتے، بہت سے لوگوں کو جن جن چیزوں کی ضروریات ہوتی ان کو مہیا کرتے ان کے لیے. تو پورا دن اسی طرح کہ جس میں صلہ رحمی بھی آ جاتی، غربا فقراء کا خیال بھی آ جاتا، ان کی ہمدردی بھی آ جاتی، محتاج کو بھی چیزیں پہنچا دیتے، تو اسی طریقے سے پورا دن ان کا گزرتا، عید الاضحیٰ، عید الفطر کا. اور یہ
بالکل جس طرح کہ ہمارے اگر ہم روایت اٹھا کے دیکھیں تو ان روایتوں میں حتیٰ روز جمعے کو بھی عید کا دن قرار دیا ہے، عید سعید القدیر کو بھی، اور عید قربان، اور عید الفطر وغیرہ. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں یعنی ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہم ان دنوں کو خاص طور پر سیلیبریٹ کریں اور ان دنوں میں خاص اہتمام کریں. اور باقاعدہ یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ روایات میں کہ وہ خاص دسترخوان اس دنوں کے لیے بچھایا کرتے، کیوں آپ اس بات سے ایگری حتمن موافقت کرتے ہیں کہ وہ دسترخوان بھی بچھایا کرتے تھے، اہتمام کیا کرتے تھے، اور باقاعدہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ اس دن کو آ کے سب مل کر اس خوشیوں کو بانٹیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ہاں ناظرین، آپ ہمارے اس پروگرام کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں ہم عید کے اس ٹاپک پر، فلسفہ عید کے بارے میں. اور اگلا سوال ہم پوچھیں گے اپنے محترم مہمان سے، کیونکہ عید الاضحیٰ سے مراد ہم پوچھنا چاہیں گے، کیونکہ عید الاضحیٰ کے ویسے عموماً جو ہم بات کرتے ہیں عید جو بقر عید کا لفظ آج کل ہمارے جو ہے معروف اور مشہور ہے، لیکن عید الاضحیٰ کا بھی نام یعنی روایات میں آیا ہے، تو اس کے معنی پوچھتے ہیں، اس کے میننگ کیا ہیں اور یہ تمام چیزیں. تو آپ بتائیں کہ عید الاضحیٰ کہنے کی وجہ کیا ہے؟
عید الاضحیٰ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب بھی قربانی ہی ہے، قربانی کی عید ہے. تو اور اسی لیے اس کا نام قربانی کی عید ہی رکھ دیا کہ بہت بڑا جو واقعہ اس دن میں پیش آیا وہ قربانی کا ہی واقعہ تھا. اور یہ قربانی نام ہے ایک جذبے کا، ایک جذبہ فداکاری یا ایک تسلیم محض کا نام ہے کہ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس واقعے میں یا اس لفظ کی حقیقت میں کتنا بڑا اس کا پس منظر ہے کہ ایک ضعیف العمر آدمی ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں مشکلات مصائب, کبھی نمرود کا سامنا کرنا پڑتا, کبھی ویسے جنگ ہے, کبھی جہاد ہے, کبھی مختلف مشکلات مصائب گزارنے کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اپنی ایک قسم کی نبوت کا اختتام ہے, اور اس بڑھاپے میں اور نبوت کے اختتام میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار مجھے اولاد عطا فرما, مجھے بیٹا عطا کر. اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی ضعیف العمر ہیں, بیوی ان کی بانجھ ہو چکی ہے, لیکن پھر بھی جب دعا مانگی تو اللہ نے دعا کو مستجاب کیا. یعنی یہ بات ساری جب ہم دل سے سوچتے اور سنتے ہیں تو ہمیں اس کی احساس ہوتا ہے, اس کی شدت کا, اس کی محبت کا, کہ جب کہا کہ مجھے اولاد عطا کر اور اللہ نے اولاد عطا کی اس بڑھاپے میں, اور جب اس کو پال کے جوان کیا, جب بڑا ہوا تو حکم پروردگار آیا کہ اب اس کو جو میں نے تجھے دیا تھا اس کو ذبح کر کے میرے حوالے کر دو.
صحیح.
اب وہ باپ کو جس کو بڑھاپے میں مل رہی ہے اولاد, اور انہوں نے دیکھا, اور یہاں پر کمال شخصیت, کمال جذبہ توحید نظر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا, کہ یہی سوچا, یہ نہیں کہا کہ پروردگار بڑھاپے میں دی اور اب دے کے جب میں نے بڑا کیا تو تم مجھ سے مانگ رہا ہے, نہیں. جیسے ہی حکم پروردگار سنا کہ اب یہ مجھے ذبح کر کے واپس دے, تو حضرت ابراہیم تسلیم محض کے ساتھ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کے قربان گاہ کی طرف چل پڑے. بلکہ ایسے کیوں نہ کہوں کہ حضرت ابراہیم توحید محض کو لے کر, اور حضرت اسماعیل اطاعت محض کو لے کر, اور حضرت ہاجرہ صبر کامل کو لے کر اس قربان گاہ کی طرف چل پڑے, اور وہاں پر اپنے, یعنی کتنی بڑا یہ درجہ کمال ہے کہ دونوں باپ بھی اور بیٹا بھی اللہ کی اس رضا پر راضی ہو جاتے ہیں کہ جیسے تو نے امانت دی اور واپس لینی چاہیے, تو جس طریقے سے تو نے حکم دیا ہم اسی طریقے سے. اور جب وہاں پر اپنے اتنے خلوص کے ساتھ اور اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس ہدیے کو, اس قربانی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا, تو اس وقت پروردگار عالم نے بھی جب حضرت ابراہیم کا خلوص دیکھ لیا تو پھر بیٹے کی بجائے اللہ نے دمبے کو بھیج دیا اور بیٹے کو ایک خراش بنائی اور کہا کہ تیری قربانی قبول ہو چکی.
صحیح. بہت ہی ایک خوبصورت پیغام اس کے اندر پوشیدہ ہے کہ ہم, یعنی ہمارے اندر ایک سیکریفائس کا جذبہ, قربانی کا جذبہ ہمارے اندر اجاگر ہو, اور ہم اپنے یعنی کسی بھی کام کے لیے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان دینے سے دریغ نہ کریں. بہت ہی خوبصورت بات کی ہمارے محترم مہمان نے. جی ہاں ناظرین, آپ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں اور ملاحظہ فرما رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں ہمارے اس پروگرام کو گھرانہ کو, اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں مسرت کے خوبصورت سیگمنٹ کی طرف.
شکریہ خیر النساء. ناظرین, جہاں عید قربان کے لیے قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے, ایسے میں انڈونیشیا میں لگژری گاڑیوں کے ایک شو روم کو مویشیوں کی منڈی میں تبدیل کر دیا گیا ہے. انڈونیشیا میں ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر استعمال شدہ لگژری گاڑیوں کو فروخت کرنے والی ایک شو روم کی تمام گاڑیاں عارضی طور پر کہیں اور منتقل کر دی جاتی ہیں, اور ان کی جگہ قربانی کے جانور کو شو روم کی زینت بنا دیا جاتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان آبادی کے حامل ملک انڈونیشیا کا کہ دارالحکومت جکارتا کے قریب قربانی کے جانوروں کا مال ہر سال لگایا جاتا ہے. روایتی طور پر تو یہ اس شو روم میں مال کے بطور مال لگژری گاڑیاں فروخت ہوتی ہیں, تاہم عید الاضحیٰ سے قریب ایک ماہ قبل ان تمام گاڑیوں کو کہیں اور منتقل کر کے ان کی جگہ کافی قیمتی جانوروں کی قطاریں لگا دی جاتی ہیں. اس شو روم میں فروخت کی جانے والی گائے کی اوسط قیمت $1,000 سے $1,600 تک بھی ہوتی ہے, لیکن سب سے اعلیٰ نسل کے جانوروں کی قیمت $25,000 بھی ہوتی ہے. مبصرین کے خیال میں انڈونیشی عوام کی خواہش ہے کہ مذہب کے ساتھ ان کی گہری وابستگی میں ان کی عمومی اقتصادی خوشحالی کی بھی جھلک نظر آئے. انڈونیشیا کی 250 ملین کی آبادی کا قریب 90% حصہ مسلمانوں پر مشتمل ہے. جی ہاں ناظرین, مفید اور معلوماتی خبروں کا سلسلہ بھی جاری ہے, لیکن وقت ہوتا ہے عوامی رپورٹ کا, ملاحظہ فرماتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, میں ہوں طاہرہ, پروگرام گھرانہ کی رپورٹ سیگمنٹ میں آپ سب کو خوش آمدید درج کرتی ہوں. ناظرین, سب سے پہلے میں آپ کو عید قربان کے اس پر مسرت موقع پر آپ سب کو عید کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. ناظرین, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عید قربان کا جب موقع آتا ہے یا جو بھی عید کا موقع آتا ہے, تو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے. ہر چہرے پر ہمیں مسکراہٹ نظر آتی ہے، ہر چہرے پہ ہمیں خوشی نظر آتی ہے۔ تو ہم عید کا دن کس طرح سے مناتے ہیں، عید کے تہوار پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمارے وظائف کیا ہیں، آئیے اس پر ایک رپورٹ دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید قربان ایک اسلامی تہوار ہے۔ عید قربان کا دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد کے طور پر منایا جاتا ہے۔ عید قربان والا دن کو اللہ تعالیٰ نے عید قربان والے دن میں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خدا کی راہ میں ایک عظیم قربانی دی جس کو اس قدر خدا کی ذات نے پسند فرمایا کہ اس کو عید کا دن قرار دیا، اور تمام مسلمانوں کے لیے تا قیامت یہ دن عید کا دن قرار پایا، اور تمام مسلمان، وہ مسلمان جو قربانی کر سکتے ہیں اور وہ مسلمان جو قربانی نہیں کر سکتے، دونوں اس کو بہت خوشی کے طور پہ، پرمسرت طور پر مناتے ہیں، جیسے یہ ایک بہت بڑا دن ہو۔
ناظرین، آپ نے اس رپورٹ میں اب تک دیکھا کہ عید قربان کا دن کس اہمیت کا حامل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے عید قربان کا دن منانا چاہیے اور ہمارے وظائف کیا ہیں، آئیے مزید اس پر رپورٹ دیکھتے ہیں۔
ہمارے معاشرے میں عید کے دن کو کچھ اور طریقے سے منایا جاتا ہے، جبکہ ہمارے وظائف کچھ اور ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ عید والے دن اپنے ان وظائف کو مت بھولیں، ان وظائف پر عمل کرنا ہمارا ایک فریضہ ہے کہ عید والے دن آپ لوگ صبح صبح اٹھیں اور نماز پڑھیں، پاکیزہ لباس پہنیں، غسل کریں، پاکیزہ لباس پہنیں۔ اور میں عید والے دن دعائے ندبہ پڑھتی ہوں، صبح کے ٹائم زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتی ہوں، اس کے بعد تیار ہو جاتی ہوں کہ عید کی نماز کو جماعت کے ساتھ انجام دے سکوں۔ اگر کوشش کرتی ہوں کہ میرا پہلا یہی ہوتا ہے کہ میں عید کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھوں، لیکن اگر جماعت کے ساتھ نہ بھی پڑھ سکوں تو اکیلے پڑھتی ہوں۔ عید کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اپنے ان بہن بھائیوں سے ملاقات کر سکتی ہوں کہ جن سے میں کافی عرصے سے ملی نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو اجتماعی عبادت بھی بہت پسند ہے۔ اور میں نے خود اپنی زندگی میں ایک تجربہ کیا ہے کہ جس عید پہ میں عید کی نماز کو احسن طریقے سے انجام دوں، وہ بابرکت رہتی ہے اور وہ پورا سال میرا بڑا بابرکت گزرتا ہے۔ عید والے دن میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھے اچھے کھانے بناؤں، اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو گھر میں انوائٹ کرتی ہوں، ان کو دعوت دے کر کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر میرے پاس وقت ہو تو میں اپنے دوسرے رشتہ داروں کے گھر ملنے جاتی ہوں تاکہ صلہ رحمی کو انجام دے سکوں۔ میں اپنے معاشرے کے لوگوں کو ایک پیغام بھی دینا چاہتی ہوں۔ عید قربان یعنی قربانی کا دن، اور قربانی کے دن قربانی کی جاتی ہے، تو یہ قربانی کا گوشت جو ہوتا ہے یہ مستحق افراد کا حق ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے غریب بہن بھائیوں کو فراموش نہ کریں، اور عید والے دن اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس طرح سے شریک ہوں کہ وہ بھی عید کی خوشی کو پرمسرت طریقے پر منا سکیں، اور عید کے گوشت کو ان تک احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے پہنچایا جائے، اور زمانے کے امام کو بالکل فراموش نہ کریں، اپنے زمانے کے امام کے ظہور کی دعا کریں اور ان کی سلامتی کی بھی دعا کریں۔
ناظرین، آپ نے اس رپورٹ میں دیکھا کہ عید قربان کا دن جو ہے وہ کس طرح سے ہمارے معاشرے میں منایا جاتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے وظائف کیا ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کا عید کا دن بھی بہت اچھا گزرے، اور اسی طرح جو وظائف بتائے گئے ان سب پر عمل کرتے ہوئے آپ بھی عید قربان کے دن کو اچھی طرح سے منائیں۔ آپ کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے ہمیں دیجیے اجازت، اور آپ دیکھتے رہیے پروگرام گھرانا۔ فی امان اللہ۔
خوش آمدید ناظرین۔ ناظرین، اگر شوہر گھریلو کاموں میں اگر اپنی بیوی کی مدد کرتے ہیں تو یہ اسلام کی نظر میں ایک پسندیدہ فعل ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں کہیں نہ کہیں اس فعل کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس یورپ میں اس بات کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق برطانوی مرد گھریلو کاموں میں معاونت پر یورپین ممالک میں سر فہرست ہیں۔ اگر گھر کے تمام کاموں کو پیش نظر رکھا جائے تو وہ اپنے گھر کے کاموں میں ایک تہائی کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ حقائق برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی اور اسپین میں رہنے والے افراد پر کی گئی تحقیق کے ذریعے یہ بات سامنے آئی ہے کہ مساوات پر یقین رکھنے والے ممالک میں اٹلی اور اسپین بھی شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اسپین کے مرد گھریلو کاموں میں 20% ہاتھ بٹاتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق شادی شدہ مرد گھر کے باقی کاموں میں 23% کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس کے ساتھ چلتے ہیں خیر النساء کے خوبصورت سے سیگمنٹ کی طرف، جہاں وہ اپنے سوالات اور جوابات کا اس سلسلے کا دوبارہ سے آغاز کریں گی۔ جی خیر،
بہت شکریہ مسرت آپ کا۔ جی ہاں ناظرین، میری طرف سے بھی، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کی خدمت میں بہت بہت عید مبارکباد، عید کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اس عید کو بہت ہی اچھے طریقے سے انجوائے کریں اور سیلیبریٹ کریں۔ اور عید کی اصلی خوشی بھی یہی ہے کہ اس میں انسان اس دن کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارے، کوئی نافرمانی نہ ہو، اور خصوصاً کھانے پینے کے معاملات میں اور آرائش اور زیبائش کے معاملات میں بھی خواتین اسپیشلی اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مصرفین کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ کلو وشربو ولا تصرفو انہو لا یحب المصرفین، یعنی خداوند متعال کہتے ہیں کھاؤ پیو لیکن اسراف ہرگز نہ کرو، خداوند متعال فضول خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ چلتے ہیں محترمہ رفعت بتول کے پاس، اور جو ہمیں بہت ہی خوبصورت نکات سے آگاہ کروا رہی ہیں۔ محترمہ رفعت بتول صاحبہ، مرتبہ پھر ہم بریک سے واپس آئے ہیں اور آپ سے بات کریں گے ہم اسی عید قربانی کے بارے میں، کہ عید قربان کے کچھ فلسفے کے بارے میں اور عیدوں کے فلسفے کے بارے میں، کہ عید ہم کیوں مناتے ہیں اور کیا وجہ ہے اس کے منانے کی، تو اس کے تھوڑا سا آپ اس کو کنٹینیو کریں۔
جی بالکل، جیسے میں نے عرض کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم خدا ملتا ہے کہ آپ جو بیٹا دیا اس کو میری راہ میں واپس کر دیں، تو وہاں پر ہم نے دیکھنا کہ حضرت ابراہیم تو بیٹے کو لے کے چلے، حضرت ہاجرہ نے بھی بہت زیادہ صبر کا مظاہرہ کیا، تو یہ اتنی عظیم چیزیں لے کے قربانگاہ کی طرف چلے۔ ہم نے یہ دیکھنا کہ ہم تک بھی یہ عید پہنچی، عید قربان، اور ہمیں بھی کچھ چیزیں قربانگاہ تک لے کے جانی ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون سی چیز ہے جو قربانگاہ تک لے کے جا رہے ہیں۔ یہ بظاہر تو حضرت ابراہیم ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اپنے حقیقی بیٹے کو لے کے چلے ہیں، لیکن ہمارے لیے اس میں یہ وہ تمام درس ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمیں ایمان کے رستے میں کمزور کر دے، ہر وہ چیز جس سے انسیت، جس سے محبت ہمیں اس دنیا کو چھوڑنے سے خوفناک کر دے، یا وہ ہر چیز کے جو ہمیں اکسائے اپنے رب کی نافرمانی کے لیے، وہ ساری چیزیں، ہو سکتا ہے ایک معمولی سی چیز ہو، ہو سکتا ہے کوئی بھی ایک عادت ہو، ہو سکتا ہے کوئی مال دنیا میں سے، کوئی مال میں سے کوئی چیز ہو، یعنی یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اس وقت حضرت اسماعیل کی طرح ہوں گی، یا ہو سکتا ہے ہمارا اس وقت یہ ذہن ہو کہ ہمارے لیے کوئی نقطۂ ضعف ہو، کوئی بھی کسی طرح کا، کہ ہم ایک معمولی سی چیز کے لیے کتنے زیادہ دلوں کو توڑ دیتے ہیں۔ ہم ایک معمولی سی چیز کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، وہ قربانی کا جذبہ سکھایا جا رہا ہے اس دن کا، جو خاص طور پہ بتاتے ہیں وہ اس جذبے کو ہمارے سامنے بتایا جا رہا ہے کہ اتنا ہی عظیم جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے وہ کوئی بھی نقطہ ضعف ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، پسندیدہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم کے لیے ان کا اس وقت دنیا کی تمام دولت، ہر چیز ان کے بیٹے کی صورت میں، حضرت اسماعیل کی صورت میں تھی، جن کو وہ لے کر قربان گاہ کی طرف جا رہے تھے۔ ہم نے بھی اس قربانی میں، جہاں پر ہم اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، جہاں پر ہم اللہ کے سامنے، جیسے کہ ابھی ہم نے خیر مسرت سے سنا کہ اتنے اتنے مہنگے جانور صحیح اللہ کی راہ میں جہاں قربان کیے جاتے ہیں، وہاں پر دیکھا جائے تو کوئی ایسی چیز بھی جس پر مالی خرچہ تو نہ آئے، لیکن ہماری یہ نفس کی طاقت لگے، ہمیں اپنے اندر سے وہ تمام چیزوں کو ختم کر کے آج کے دن کی قربانی دینا چاہیے۔
صحیح، در حقیقت یعنی خواہشات نفسانی کی قربانی۔ صحیح، بہت ہی خوبصورت پیغام ہے واقعی میں آج کے اس دن کا۔ اور میرا اگلا سوال آپ سے یہ کہ جہاں ہم ایک بہت ہی اہم فریضہ، ایک اہم ذمہ داری اس کے، اس عید کو جب ہم مناتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ جانور کی قربانی کی جائے، تو سب سے پہلے میرا سوال یہ کہ جب جہاں قربانی ہی کا اگر آپ فلسفہ ہے، تو وہاں پر ہم عموماً یہ جو گوشت بانٹنے کا جو ایک عمل بھی ہم انجام دیتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے پڑوسیوں کو بھی یہ گوشت دیتے ہیں، تو اس کے گوشت بانٹنے کی بھی کوئی اس کی یعنی مستحب میں شامل ہے؟
جی جی بالکل، بہت سی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ جس میں عید الاضحیٰ میں کہاں پہ ہم کن لوگوں میں گوشت کو تقسیم کریں، کہ یہ بھی ہمیں روایات بہت بتاتی ہیں کہ بہت سارے غریب اور فقراء، بھوکے لوگ ایسے ہیں کہ جو پورا سال، کئی کئی مہینے بلکہ ان کو گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا، بلکہ وہ پورا سال بھی گوشت پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتے. تو یہ خدا چونکہ مساوات کا درس بھی دیتا ہے, وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ جیسے ہم عید الفطر جب گزارتے ہیں تو خدا فرماتا ہے کہ اب تزکیہ کیا پورا مہینہ روزہ رکھنے کے بعد اب جب عید منانے لگو تو پہلے فطرہ نکالو, تاکہ جہاں پر خوشحال کھاتے پیتے گھرانے آگے جائیں وہاں پر وہ جو مالی لحاظ سے پسماندہ ہیں وہ لوگ بھی اپنے ساتھ ان کو بھی شامل کرو ان خوشیوں میں. لیکن جب عید قربان آتی ہے تو کہا کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں جو قربانی کر سکتے ہیں وہ قربانی دیں اور ساتھ ان لوگوں کو بھی شامل کریں جو پسماندہ ہیں جو مالی لحاظ سے اتنی طاقت نہیں رکھتے. تو اس گوشت کو تین حصوں میں تقسیم کریں, ایک حصہ غربا فقراء کو دیں, ایک قریبی رشتہ داروں کو دیں اور ایک حصہ اپنے لیے رکھیں. ہم دیکھتے ہیں متاسفانہ ہمارے پاکستان میں یا اکثر دنیا میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم تین حصے کرنے کے بجائے کوشش کرتے ہیں کہ جو زیادہ تعلقات جن لوگوں کے ساتھ ہیں یا جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو جن سے ہمارے مفاد وابستہ ہوں یا جن سے ہمیں کسی قسم کا بھی کوئی کام ہو, ہم گوشت کے بڑے بڑے حصے ان کو ہدیے کے طور پہ, ان کو تحفے کے طور پہ پہنچا دیتے ہیں اور جو بچ جاتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ہمسایوں کو یا غربا فقراء کو دے دیتے ہیں. نہیں, اس کا اصل فلسفہ
پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج کل ایک لین دین کا مسئلہ جو آ گیا ہے کہ اگر کسی کی گھر سے ہمارے گھر میں گوشت آیا ہے تو ہم انہیں کے گھر میں گوشت بیچیں گے.
جی 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 بالکل,
یہ ایک لین دین کا بالکل ایک نیا ریوال شروع ہو چکا ہے.
بالکل بالکل, اسی طرح یہی کہ دراصل یہ غربا کا فقراء کہا, اگر پھر بھی ہم ایسے بھی کر لیں کہ چلیں کچھ حصہ ہم فقراء کو دے دیں, کچھ غربا کو بھوکوں کو دے دیں, تو پھر بھی کچھ حد تک یہ گزارا چل رہا تھا. جو یہ دور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں, فریج کو فریزر کو بہت پہلے سے خالی کر دیا جاتا ہے اور یہی سوچ کے کہ اب عید نزدیک آ رہی ہے تو ہم نے جتنا ہو سکے اس کو اسٹاک کرنا ہے, خود بھی قربانی کی تو فریزر میں رکھ لی, کسی کے گھر سے آ گیا تو بھی رکھ لیا. نہیں, یہ ایک قسم کی ذخیرہ اندوزی بھی آئے گی اور ان لوگوں کا بھی حق ہمارے ذمے آ جائے گا کہ کتنے ہی ایسے ہوں گے کہ جن تک گوشت نہیں پہنچا ہوگا لیکن ہمارا فریزر ایک مہینے دو مہینے تک بھرا پڑا رہے گا. تو اس میں بہت زیادہ ہماری اپنی ذمہ داری شامل ہوگی کہ ہم دیکھیں بس اتنا ہی کہ جیسے معصوم سے, ایک دفعہ میں نے کسی جگہ پہ پڑھا کہ پیغمبر اسلام بہت بڑا دسترخوان لگایا, فقراء کو بلایا اور سب کو کھانا کھلانے کے بعد اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا, تو پیغمبر فرماتے ہیں جو میں نے دے دیا ہے دراصل وہ میرے لیے ہے.
صحیح.
اور اسی طرح جو ہم اپنے فریزر میں بھر لیں گے وہ ہمارے لیے نہیں.
صحیح.
جو ہم اپنے ہاتھوں سے غربا کو دے دیں گے, جو ہم فقراء کو دے دیں گے, دراصل وہی بچے گا ہمارے لیے.
صحیح.
اسی وہی ہے جو ہماری آخرت میں کام آئے گا, وہی ہے جو ہمیں, جس پہ خدا راضی ہوگا, جس پہ معصومین راضی ہوں گے وہی ہوگا جو دوسرے کو, کیونکہ خدا کو ہمیشہ یہ عمل پسند ہے کہ اپنی جان پہ, اپنے نفس پہ دوسرے کو ترجیح دی جائے, دوسرے کو اہمیت دی جائے. اور اپنے سے زیادہ جب انسان دوسرے کا خیال کرتا ہے تو خدا کو یہی عمل پسند ہے.
بالکل.
جتنا دوسروں کو دیں گے سمجھے کہ وہ آپ کے لیے بچ گیا ہے, اور جو ہم اپنے فریزر میں رکھ لیں گے سمجھے کہ وہ سب کا سب ضائع ہو گیا ہے.
بالکل, بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت ہی خوبصورت نقطہ کہ جانے کا آپ نے اشارہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ناظرین اس پیارے سے پوائنٹ کو اس لیں اور عمل کریں, اپلائی کریں, اور عید کے دن جو آپ قربانی دیں گے انشاءاللہ تعالی اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ آپ مستحق نادار یتیم فقیروں کو آپ دیں, ان کو بھی اپنی عیدوں میں شامل کریں, انشاءاللہ کہ آپ کی خوشیاں دوبالا ہوں اور آپ بہت اچھے طریقے سے اس عید کو منائیں. ہماری تو یہی امید ہے انشاءاللہ تعالی. اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں مسرت کے سیگمنٹ کی طرف. مسرت,
شکریہ خیر صاحب, ماشاءاللہ آپ لوگوں کی گفتگو بہت ہی اچھی چل رہی ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنی یہ معلوماتی نیوز ناظرین کے سامنے پیش کروں, آپ کی خدمت میں اور محترم مہمان کی خدمت میں ایک بار پھر آنے والی عید کی مبارکباد پیش کرتی ہوں.
مسرت آپ کا.
ناظرین, کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری روزمرہ استعمال کی جانے والی چیزوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے؟ آج کل اگر ہم اپنی زندگی کی طرف نظر دوڑائیں تو موبائل سر فہرست ہے. جی ہاں ناظرین, جس طرح موبائل ہماری ضروریات کا حصہ بن چکا ہے, لیکن ایک تحقیق کے مطابق یہ ہمارے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے. جی ہاں ناظرین, تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ موبائل فون پر روزانہ 30 منٹ سے زیادہ گفتگو کینسر کے خدشات کو بڑھا دیتی ہے. عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ موبائل فون پر روزانہ 30 منٹ سے زائد گفتگو کینسر کا خدشہ بڑھا دیتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے تحت موبائل فون کے انسانی صحت پر مرتب ہونے والے منفی اثرات پر کی جانے والی تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ روزانہ 30 منٹ یا اس سے زیادہ دیر تک موبائل فون کا استعمال دماغ کے کینسر کا خطرہ بڑھا دیتا ہے۔ 10 سال کے طویل عرصے تک دنیا کے 13 ممالک میں کی جانے والی تحقیق سے بتایا گیا ہے کہ موبائل فون سے نکلنے والی شعائیں انسانی دماغ پر منفی اثرات مرتب کر کے کینسر کی رسولیاں بنانے کا سبب بھی بنتی ہیں۔ ناظرین اسی کے ساتھ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید ناظرین۔ ناظرین بات ہو جائے کچھ صحت کے حوالے سے۔ جی ہاں ناظرین، حکیم کے فوائد، پیاس کے فوائد تو حکیم بتاتے ہی رہتے تھے، لیکن سائنسدان بھی اب اسی لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں۔ ایک تحقیق کے دوران ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ پیاس کھانے سے نہ صرف بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے بلکہ اس کا متواتر استعمال کولیسٹرول کو بھی قابو میں رکھتا ہے۔ تحقیق کے مطابق ہائی کولیسٹرول والی خوراک کھانے والے افراد کو بھی اگر پیاز کا مناسب استعمال کیا جائے تو ان کے جسم میں کولیسٹرول کی مقدار 20% تک کم ہو جاتی ہے۔ پیاز پھیپھڑوں کے نظام کو بہتر طریقے سے کام کرنے میں مدد کرتا ہے، خاص طور پر ان افراد میں جو دمے کے مرض میں مبتلا ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پیاز کئی موسمی انفیکشن سے بھی بچاتا ہے اور اسے اپنی روزمرہ خوراک کا حصہ بنانے سے جگر کے امراض سے بھی چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین اسی کے ساتھ اپنی میزبان مسرت مہدی کو دیجیے اجازت، لیکن سوالات و جوابات کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ جی خیر،
بہت شکریہ مسرت آپ کا۔ جی ہاں ناظرین، پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، زین و اعیادکم بالتکبیر، اپنے عیدوں کو ذکر اللہ اکبر سے مزین کرو۔ عید کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ محلے کی مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر سے ہمیں یہ بار بار یہ آواز، یہ صدائیں ہمیں گونجتی ہوئی سنائی دیتی ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز عید میں بار بار اس ذکر کو دہرایا جاتا ہے، اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے توحید پر جو اعتقاد ہے وہ اس قدر قوی ہو کہ ہم غموں کے ساتھ ساتھ خوشیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں اور اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے اور ہمیشہ ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ عید کے گناہ کے لیے کوئی چھٹی کا دن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ عید کیونکہ آج عید کا دن ہے یا پھر آج ہماری آزادی کا دن ہے، ہم جتنا دل ہمارا دل چاہے ہم گناہ کریں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ عیدوں کے دن پر بھی، عیدوں کے دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو خاص یاد رکھیں اور یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اور اس کے ساتھ چلتے ہیں محترمہ رفعت بتول کے خدمت میں، پوچھتے ہیں اگلا سوال جو بہت ہی اچھا اور خوبصورت سوال ہے، انشاءاللہ کہ آپ کے معلومات میں اضافہ ہو۔ جی محترمہ رفعت بتول صاحبہ، آپ تھوڑا سے نام ہے اس دن کے اعمال کے بارے میں بتائیں کہ کن کن اعمال کو ہم انجام دیں۔
جی بالکل، جیسے کہ آج یوم عرفہ ہے، آج کے دن میں دعائے عرفہ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آج رات خصوصاً شب عید الاضحیٰ میں زیارت امام حسین علیہ السلام، شب میں بھی اور دن میں بھی پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر شب میں نہ پڑھ سکیں تو دن میں ضرور عید الاضحیٰ میں زیارت امام حسین علیہ السلام والسلام پڑھنے کی بہت زیادہ۔ روزے عید غسل کرنا بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ اس کے بارے میں تاکید کی گئی ہے۔ نماز عید پڑھنا، قربانی دینا سنت موقعہ میں سے ہے، اور صحیفہ سجادیہ کی 48ویں دعائے مبارکہ ہے جو یہاں سے شروع ہوتی ہے، اللہم ھذا یوم مبارکن، اس کا پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور دعائے ندبہ پڑھنے کا بھی بہت زیادہ، کہ عید کے دن دعائے ندبہ پڑھی جائے۔ اور صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 46 کے یا من یرحمو من لا یرحمہ العباد، اس کا بھی بہت زیادہ، اور خاص طور پہ بہت زیادہ تاکید اور بہت زیادہ ثواب ہے اگر کوئی انسان جیسے عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے جانے سے پہلے کسی چیز کا کھانے کا ثواب ہے، مستحب ہے کہ افطار کر کے، یعنی کھانا کچھ کھا کے جائیں۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد آ کے کچھ کھانے کا زیادہ ثواب ہے، اور خصوصاً اس قربانی میں سے جو قربانی دی جاتی ہے اس سے آ کے افطار کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔
جی ہاں، جہاں آپ نے بات کی نماز کے بارے میں، نماز عید کے بارے میں، تو میں یہیں پر پوچھنا چاہوں گی کہ بھائی نماز عید پڑھنے کا تھوڑا سا فلسفہ آپ یہاں پر بیان کریں تاکہ ہمارے محترم ناظرین زیادہ سے زیادہ اس نماز میں شرکت کر سکیں۔
جی جی بالکل، جیسا کہ خداوند قدوس کو اجتماعی عبادت، اجتماعی دعا، یہ ساری چیزیں کہ خدا زیادہ سے زیادہ چاہتا ہے کہ یہ مسلمان یہ آپس میں متحد ہو کے رہیں، یہ آپس میں مل کے رہیں، یہ آپس میں جڑے ہوئے رہیں۔ اسی طرح جیسے ایک جگہ پہ یہ بھی معصوم سے مروی ہے کہ خدا فرماتے ہیں میری رحمت کو جھجک محسوس ہوتی ہے کہ جب کبھی 40 لوگ مل کے دعا مانگیں تو میں ان کی دعا مستجاب نہ کروں، تو میری رحمت شرماتی ہے اس چیز سے۔ اور نماز با جماعت کا بھی یہی فلسفہ کہ لوگ آپس میں مل کے رہیں، مسلمانوں کے اجتماع، مسلمانوں کا مل کے رہنا خدا کو اتنا پسند ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کبھی نماز کے بارے میں پوچھا جائے تو کہتے ہیں پچھلے سال عید کی نماز پڑھی تھی اور اب اس سال عید کی نماز پڑھیں گے، یعنی وہ صرف عید کے عید ہی نماز میں شامل ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید۔ اور بہت سارے ایسے لوگ جو پورا سال شاید شرکت نہ کر سکے نماز جماعت میں، وہ اس عید کی نماز میں ضرور شرکت کرتے ہیں۔ تو اس کا مقصد خاص طور پہ یہی ہے کہ خدا پسند کرتا ہے کہ یہ آپس میں مل کے اجتماعی عبادت بھی کریں اور ایک دوسرے سے کے حال احوال سے بھی مطلع رہیں۔
صحیح، بالکل، عید کے موقع پر جو مسلمان ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، اور یہ گلے ملنا اور مسافحہ کرنا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے انسان کی جو خدا نخواستہ کسی کے دل میں اگر کوئی کینہ قدورت یا کوئی گلے شکوے ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔
جی جی،
اور بالکل نماز کے بعد جب تمام جو گھر کے افراد ہوتے ہیں، جو مرد حضرات جب گھروں میں انٹر ہوتے ہیں تو وہیں پر فوراً سے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں عید مبارک، عید مبارک، اور سب سے اپنے گھر کے خواتین سے یا بچوں سے جب وہ عید ملتے ہیں تو واقعی میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آج کچھ ایک نیا دن ہے، اور آج واقعی میں ہم ایک دوسرے سے اتنے نزدیک ہو گئے ہیں کہ ساری کدورتیں دور ہو جاتی ہیں۔
جی جی بالکل
بالکل، اور یہ تمام، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کوئی چیز جو بہت اہم ہو، کوئی اہم میسج جو آپ دینا چاہتی ہیں ہمارے؟
جی بالکل، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، جو بھی ہمارا کردار ہے، وہ بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں، ہمارے کہنے سے زیادہ وہ ہمارے عمل کو دیکھ کے ایسے ان کی تربیت ہو رہی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کے سامنے نماز کے عمل سے لے کے قربانی کے عمل تک، گوشت تقسیم کرنے کے تمام اعمال ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں، تو بچوں کے ہاتھ سے گوشت تقسیم کروانا چاہیے، بچوں کو نماز کے ساتھ، نماز کے لیے ساتھ حتماً لے جانا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک تربیتی مرحلہ ہے بچوں کے، بچے کے لیے۔ اور یہی آخر پہ دعا کروں گی کہ پروردگار ہماری زندگیوں میں ہمیں ایسی عیدیں نصیب کرے کہ جہاں پر ہم جانوروں کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے خواہشات نفسانی کو بھی قربان کر سکیں۔
جی بالکل، اور عید میں جس طرح کے بچے بھی تیار ہو جاتے ہیں فوراً سے، اور عام فرد پہ جو شاید عام دنوں میں اتنی نماز کی خیال نہیں رکھتے، رعایت نہیں کرتے، لیکن ان دنوں میں کوشش یہ ہوتی ہے وہ جلد از جلد نماز میں اول صف میں پہنچ جائے، تو انشاءاللہ کہ ہمارے تو جتنے بھی ناظرین ہیں کہ وہ عام دنوں میں بھی اس طرح بالکل نماز کے رعایت کریں، نماز کا خیال رکھیں اور باجماعت نمازوں میں شرکت کریں۔ جی ہاں ناظرین، ہم آپ کے لیے بس دعا گو ہیں کہ خداوند متعال آپ کو یہ جو دن ہے منانے کی توفیق دے، بہت اچھے طریقے سے آپ منائیں، اور آپ اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی ضرور شامل کریں، انشاءاللہ آپ ہماری بات پر عمل کریں گے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ التماس دعا۔